الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. پچھلے کئی دنوں سے ذکر اللہ کے سلسلے میں بات چل رہی ہے. میں نے تو شروع میں اپنے ذہن میں یہ سوچا تھا کہ ہر روز ایک موضوع سے متعلق بات عرض کروں گا. پہلا ذکر اللہ کا طے کیا تھا معمولات کی تفصیل کے بعد، پھر تہجد، پھر بدنگاہی، پھر تحقیق، اس طرح کچھ چیزیں ذہن میں تھیں، لیکن کسی ایک چیز میں سارا وقت گزرتا گیا. آج کی مجلس میں اس کو انشاءاللہ پورا کر دیں گے. اصل بات پیش کروں اس سے پہلے کچھ باتیں شکوا شکایت کی عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سی چیزیں ایسی سنتے ہیں جس سے دل میں بڑا صدمہ ہوتا ہے، دل بہت دکھتا ہے. یہاں پہلے ہی دن سے آنے والے احباب کی خدمت میں یہاں کے نظام سے متعلق پوری تفصیل بتا دی گئی، یہاں کس طرح رہنا ہے، کس طرح وقت گزارنا ہے اور کس طرح اپنے ان لمحات کو صحیح طریقے سے وصول کرنے کی محنت کرنا ہے. یہ ساری تفصیلات الحمدللہ شروع کے ایک دو دن میں بتا دی گئی تھی. اب یہاں ہمارے یہاں جو مجمع ہے دو طرح کا ہے، ایک تو وہ ہے جو سنت اعتکاف میں ہے. الحمدللہ بہت سے احباب ایسے ہیں جو خود منتظمین بھی ان کی پابندی، ان کی مشغولی، ان کی اپنے اوقات کی وصولیابی کا منظر جب دیکھتے ہیں تو ان کا دل خوش ہو جائے اور دل سے ان کی محبت عظمت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. ایک دوسرا مجمع ہے جو آ گیا ادھر ادھر سے اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم سنت اعتکاف میں نہیں. ایک نوجوان طبقہ، اور اس سال تو ان لوگوں نے حج کر اثر کے بعد किताबी तालीम होती है, यहाँ उनमें से एक भी नहीं बैठता, अब चले जाते हैं। वहाँ गांव में तालाब के ऊपर जो बेंचें रखी हुई है वहाँ अब सब गांव वाले बेचारे तंग आ गए। वो कहते हैं कि ये क्या मुसीबत है हमारे लिए, ये आपके मेहमान यहाँ और वहाँ गांव में, बहुत से तो वो तो रोजाना कभी यहाँ जामे मस्जिद के अंदर कैसी इफ्तारी होती है, उनके मोहल्ले की मस्जिद में कैसी होती है, जरा उसका भी जायका चख ले, और वहाँ सिमलक में कैसी होती है। गया यहाँ इसलिए आए हैं कि पूरा वक्त यहाँ किताब में तो बैठते नहीं, वहां जाए। फिर मगरिब के वक्त आ गए, खाना खा के फिर चले गए, और रात का एक पूरा गांव का माहौल भी खराब करके रखा है। और अब ऐसों के लिए आप बताइए क्या दिल दुआ करें, क्या दिल उस इन चीजों को सुन करके कितनी तकलीफ होगी। ये लोग महज ऐसा मालूम होता कि हम दुआ के लिए आए, या दुआ के लिए हमने जमा नहीं किया, अब इसका इलाज क्या किया जाए। इंतजामी एतबार से कभी तो दिन में आता है कि भाई ये सब खत्म करो, अपना अपना यकसुई के साथ रमजान लगाओ। तो बहुत से अल्लाह के बंदे वाक जो काम में लगे हुए हैं वो उनका ये हक मिलता है। तो और ये आइंदा के लिए पाबंदी है कि मसनून एहतिकाफ के अलावा किसी को यहाँ ठहरने की इजाजत नहीं। यहाँ आने वाले मेहमानों के सारे जरूरतें यहाँ पूरी की जाती है, खाना चाय वगैरह, तो किसी को यहाँ मदरसे की यहाँ से बाहर जाने की इजाजत, जो जाएगा उसको तुम अपना सामान लेके जाओ, यहाँ मत आओ। गया यहाँ अब हॉल में इंतजाम किया गया है, तो बजाय हॉल में ठहरने के दर्शकों की खिड़कियां, दर्शकें हिफाजत की तरफ से बंद रखी जाती है, लेकिन जाहिर खिड़की खुली रहेगी, दरवाजा खुला रहा, हवा चलेगी, बारिश आएगी, उसकी वजह से इमारत को नुकसान होता है। जो लोग इंतजाम को करने वाले हैं समझते हैं, लेकिन ये हमारे मेहमान उनको वहाँ जगह दी गई है वहाँ हॉल के अंदर, उसके बावजूद किसी दर्शक की खिड़की ये खोल करके अंदर जाके तो क्यों, ताकि वक्त पर कोई हमको उठा न सके। ये सारी हरकतें जो हैं उससे हमारा दिलो दिमाग बिल्कुल तंग आ गया। अल्लाह हमें माफ करो, आइंदा ऐसे लोगों को यहां आने की जरूरत नहीं। ये तो खालका है जिनका बैत और इशाद का ताल्लुक हो, वो आवे या अपने मसाइल के पास जाए, दूसरों को यहां आने की जो मामूलात के पाबंद होंगे आइंदा के लिए। मैंने मोहतरम साहब से अर्ज कर दिया है कि सालाना जलसे के मौके पर भी जब रिपोर्ट पेश करें उस पर सभी ऐलान कर दिया जाए, और अभी इतने बड़े मजमे के सामने मैं ऐलान करता हूँ कि आइंदा इस तरह ये जो आते हैं दो तीन दिन के लिए, चार दिन के लिए, और आकर के न खुद कुछ करते हैं न दूसरों को करने देते हैं। देखो भाई, एक तो खुद न करना है अपनी जगह पर, अपना वक्त बर्बाद, लेकिन माहौल को खराब करना ये इतना बड़ा जुर्म है कि जिसको माफ किया नहीं जा सकता। शरीयत ने भी जिन गुनाहों के अंदर हुदूद यानी अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई सजाएं तजवीज की है, जिना में, चोरी में, बहतान तलाशी के अंदर, ये वो क्यों, इसी माहौल को दुरुस्त रखने से। ये याद रखिए, ये शक्लें जो करते हैं न खुद कुछ करते हैं न माहौल को ठीक रहने देते हैं, ये माहौल तो ऐसा था कि कोई अंदर आ जावे तो वो बेचारा खुश हो जावे और कुछ ले करके जावे। इस बने बनाए माहौल को यहाँ बिगाड़ने के लिए यहाँ आते हैं, अल्लाह ताला उनसे क्या मामला करेगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। वरना हमारा तो ये बहुत दुखता है इन चीजों से, हम बदुआ तो नहीं करते, लेकिन ये है कि दिल जरूर दुखता है ऐसे लोगों से। आइंदा के लिए उन सब के सामने हाथ जोड़ते हमारे, हमें माफ रखो और हमारे इस निजाम को माफ रखो, और आइंदा इस सिलसिले में सख्ती का मामला किया जाएगा जो आए हैं सही वक्त। और ये बस ये दो तीन दिन इस तरह आगे जो सही तरीके से एहतिकाफ करेगा احتکاب کی ہوئی کسی کو باقی دوسروں کو وہاں ٹھہرنے جگہ نہیں ہوگی تو کہیں گے جاؤ وہاں ہال میں درسگاہوں میں ٹھہرنے کا آئندہ مینجمنٹ ہی انتظام سے رہے گا تاکہ آسانی رہے منتظمین یہ بیچارے تنگ آ جاتے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے اور پاکستان سے یہ گاؤں سے بھی بڑی شکایت ہے بعض ذمہ دار حضرات ہمارے آئے انہوں نے منتظمین سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب یہاں کیا آئے اور یہاں مغرب کی بات اثر کے بعد پورا تالاب کا کنارہ بھرا ہوا کسی کی کسی کو خیال کیا ہم اور آتے ہیں بیٹھے ہوئے ہم کو معلوم لیکن جو لوگ جہاں جا کے بیٹھتے ہیں ہمیں آئندہ ان چیزوں کو معاف رکھتے ہیں اپنے آپ کو ان چیز سے جو صرف احتکاب کے لیے آئیں گے یہ معاملہ جو آئے ہیں ابھی ان کو بھی تاکید کرتا ہوں آج بھی اثر کے بعد مغرب کوئی باہر نہ جائے کوئی بھی نہ جائے باہر یہاں رہو اپنی ضرورتیں پوری کر کے وہاں بھائی وہاں کھانے پینے کے بعد اپنا سارا وقت مسجد میں معمولات میں گزارنا چاہیے تاکہ یہاں آنے کا یہ جو یہ حق ہے وہ ادا ہو فائدہ حاصل ہو ورنہ پھر اس طرح آم تو دعا کے لیے آنا ہو تو اپنے گھر جاؤ روزانہ دعا کے وقت آؤ اور دعا میں شریک ہو کر کے اور جیسے اجتماعات یا بڑے جلسوں کے موقع پر لوگ باقی یہاں دعا کے نام سے تین روز چار روز پڑے رہنا کھانے پینے میں شریک ہونا معاملات میں شرکت نہ کرنا صرف دعا میں شرکت کرنا گھومتے پھرتے رہنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے جو اس کے باوجود رہے گا وہ چور بن کے داخل ہوگا ڈاکو بن کے نکلے گا حدیث کے منشے اس کے مطابق یاد رکھنا اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ بہت طبیعت پر اثر پڑتا ہے بہت طبیعت پر اثر پڑتا ہے یہ سارے مہینے کا یہ دماغ خراب ہو جائے ساری ہر کسی میں باتیں سن کر خیر اب میری باتوں کے بعد بھی اگر کوئی اثر نہیں ہوا اور اس پر عمل نہیں ہوا تو اب منتظمین سے اس سلسلے میں عرض کر دیا گیا ہے کہ آئندہ ایک انتظام بنائیں بات جو ہماری ذکر اللہ سے متعلق چل رہی تھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذکر اللہ کے لیے ایک مخصوص وقت خارج کرنا ضروری حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتضیٰ کا مقولہ نقل فرمایا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک دور وہ تھا کہ اس کے شیخ الحدیث سے لے کر کے اس کے دربار تک سب اہل نسبت ہوا کرتے تھے اور رات کے آخری حصے میں تمام حجروں سے ذکر اللہ کی آواز آتی ایک دور دارالعلوم کا وہ ہمارے اکابر نے یہ جو مدارس قائم کیے یہ سلسلے شروع کیے تو یہ دینی کام آپ درس و تدریس کا کام کریں گے واعظ و تذکیر کا تعلیم و تصنیف کا دعوت و تبلیغ کا یہ جتنے بھی دینی کام ہیں جب تک کہ اس میں ذکر اللہ شامل نہیں ہوگا وہاں تک کسی کام کے اندر جان پڑنے والی حضرت ڈاکٹر اسماعیل صاحب نے تربیت صالحین حضرت شیخ کے نے اپنے جو ہے مریضین اور ان کے خطوط کے جواب میں اور موقع موقع جو باتیں اس میں ایک جگہ لکھا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے اپنے خاص منسلک کو جو حضرت کے محبوب بھی تھے جو مدرسہ بھی قائم کیے پڑھاتے بھی ہیں کہا تم جن کاموں کو لے کر چل رہے ہو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہارے دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے ڈھائی یا 3 گھنٹے ذکر اللہ میں مختلف شکلوں میں قرآن کی تلاوت تسبیحات ذکر جہری یہ سب ملا کر کے 2.5-3 گھنٹے تمہارے اس میں گزرنے چاہیے اگر اس میں اتنے تمہارا وقت گزرے گا تو ہی تمہارے دوسرے جو کام ہیں مدرسے کے انتظامی امور مدرسے کی تدریس یا واعظ و تذکیر یا دعوت و تبلیغ اس میں جان پڑ گئی یہ بہت ہمارے اکابر جیسا کہ میں نے کل بتلایا تو ان کے یہاں بڑا اہتمام تھا ہمارے سلسلے چشتیہ کے مشائخ ہیں حضرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک ان کا ذکر ظہری چلتا تھا حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا ذکر ظہری اتنا لمبا ہو اس کا حال کتنا لمبا ہوگا ہمارا آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتے تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذکر اللہ کے سلسلے میں بات چل رہی ہے اور ہم کیونکہ بڑا مجمع وہ ہے جو مدارس میں پڑھتا پڑھاتا ہے اور تعلیف و تسلیم واض و تسلیم دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے احباب ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بظاہر ذکر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ کتاب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار اور حکم کی وجہ سے حضرت نے لکھی ہے کہ جو دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں ان کو اس کا وہ کرتے سمے حکم کی وجہ سے فضیلت معلوم ہو تو اور زیادہ شوق سے کریں. تو بہرحال یہ ذکر اللہ جو ہے یہ تمام دینی کاموں کی جان ہے. اس کے بغیر اگر ہم یہ کام انجام دیں گے یہ صرف خالی خالی خونی ایک خول رہ جائے گا, اس کے اندر جان نہیں ہوگی. آج ہمارے مدارس میں دینی امور کے اندر جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے آخر حضرت کی پوری زندگی تو گھر میں بیٹھ کر طالب و تسلیم مشاغل, آخری عمروں میں حضرت نے سفر کیا برطانیہ کا نے زامبیا کا نے فلانا کا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کے سلسلے جو ختم ہو گئے ہیں دوبارہ جاری ہیں تاکہ یہ جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں دینی کاموں میں فتنوں کا کو اس کی بندش ہو ذکر کی کثرت میں ہو جائے. دوبارہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو فتنوں سے اگر بچانا ہے اور اپنے دینی امور کے اندر جان ڈالیں گے تدریس میں تاخواز و تصویر میں دینی جتنے بھی کام انتظامی امور مدارس کے جو سنبھال ہیں میں نے کل بتلایا تھا حضرت ماں حبیب الرحمان صاحب کا سوا لاکھ کا معمول باوجود دارون دیوبند جیسے مدرسے کے محتمی اور سارے کام کر رہے ہیں. دوبارہ یہ ساری چیزیں ضروری ہے کہ اس کا کہاں ہے. میں واقعات کی روشنی میں بھی ایک دو باتیں بیان کروں گا. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کے وہ خطابات جو انہوں نے علماء سے کیے ہیں, پاجا سراغے سراغے زندگی کے نام سے کتاب کے میں الگ شائع ہیں, اب تو حضرت کے مواعظ شائع ہوئے. اس میں ایک کتاب میں علماء سے جہاں خطاب کیا ہے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے, ان کے گھٹنوں میں درد تھا, مجلس ہو رہی تھی دن میں اور وہ گھٹنوں میں درد تھا تو خادم جو ہے وہ دوائی گھٹنوں کے اوپر وہ جو مرم خیر مل رہا. اب جو مجلس ہے وہی اس مجلس کے شرکا اس میں بیٹھنے والے وہی ہیں جو روزانہ ہوتے تھے, لیکن روزانہ مجلس میں جو وقار تمکنت سکون کی کیفیت ہوتی تھی آج وہ کیفیت نہیں تھی, بلکہ جو ہے آپس میں کانا پھوسی ہو رہی ہے, شور سا معلوم ہو رہا. خادم سوچنے لگا کہ حضرت کی مجلس میں کبھی یہ کیفیت تو ہوئی نہیں, وہ دیکھ رہا جرمل بھی رہا دیکھ لیا تعجب سے بے چین ہو کر کہ یہ کیا ایسا تو کبھی ہوا نہیں. حضرت سمجھ گئے, انہوں نے وہ گھٹنے کی طرف اشارہ کیا. وہ تو اصل اس کے ذہن میں جو سوال پیدا تھا اس کا جواب دینا چاہتے تھے لیکن خالی اشارے سے وہ جواب سمجھا نہیں اور وہ یوں سمجھا کہ برا لگا اور زیادہ جواب لگا. اب وہ جو مجلس کے اندر کیفیت تھی وہ تو ختم نہیں ہو رہی, وہ پھر بے چین ہو کر دیکھ رہا ہے. تو پھر ان بزرگ نے اپنا منہ کے کان کے قریب لے جا کر کے کہا کہ گھٹنے کے اس درد کی وجہ سے آج رات کے میرے جو معمولات تھے وہ میں ادا کر سکا نہیں ہوں, اس کا اثر ہے جو تم اس مجلس کے اندر دیکھ رہے ہو. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر پڑھا, رحم کر قوم کی حالت پر ذکر خدا کہ بے ادب ہو گئی ہے مجلس تیرے اٹھ جانے سے. آج اہل علم کا وقار دینی کام کرنے والوں کا وقار لوگوں کے قلوب سے ختم ہو رہا ہے, دنیا کی وجہ نہیں. حضرت فرماتے ہیں جب ایک اللہ کے بندے اور بزرگ کے اپنے معمولات کو چھوڑنے کا یہ اثر ہو سکتا ہے تو تمام علماء اپنے معمولات چھوڑ کر بیٹھ جائیں تو قوم کا کیا حال ہوگا؟ دینی کام خالی زبانی جو ہے نقشے دار تقریر کرنے کا نام نہیں ہے. حضرت منا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سوال جو ہے وہاں دمشق سے شائع ہوئی. دار ابن کثیر ایک ادارہ ہے جو ہر سال عالم اسلام کی بڑی شخصیتوں میں سے کسی کی سوالے کو شائع کرتا ہے. تو غالباً سن 1990 یا 1999 میں انہوں نے اس میں سید عبدالماجد غوری کی کتاب ہے عربی زبان میں حضرت منا علیہ کی سوالے اس کو شائع کیا. اس کا مقدمہ ڈاکٹر مصطفیٰ سعید الحق جو دمشق یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے ذمہ دار نگران ان کا لکھا ہوا ہے. اپنے اس مقدمے میں انہوں نے ایک بات لکھی, حضرت مولانا کا ایک واقعہ لکھا. حضرت مولانا کی زندگی میں تو بہت سارے واقعات ہیں, میرا ایک مضمون بھی ہے جو ہے مولانا علیہ کی مقبولیت کا راز وہ اہل علم ہی کو سامنے رکھ کر کے میں نے اس میں چیزیں پیش کی ہے, اس کو ضرور پڑھیے. تو ایک موقع پر جو ہے دمشق یونیورسٹی کے لیے حکومت شام نے آپ کو دعوت دی تھی مستقل وہاں پڑھانے کے لیے, وہ آپ نے قبول نہیں کی. تو گویا عارضی طور پر چند دنوں کے لیے ایک خاص موضوع پر جو ہے بات کرنے کے لیے وزٹنگ پروفیسر الاستاذ زاہد کی حیثیت سے آپ کو دعوت دی گئی, آپ نے وہ قبول کر لی. شیخ تنتاوی رحمۃ اللہ علیہ علی تنتاوی وہاں کے بڑے عجیب اور بڑے یہ تھے ان کی اس پر تو باہر نہیں تنتاوی نہیں بلکہ وہ جو ہے تو حکومت کی دعوت تھی آپ کے لیے باقاعدہ انتظام قیام کا کیا گیا فائیو اسٹار ہوٹل میں. لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو کہا میں تو جو ہے فقیر آدمی ہوں, ایک مولوی آدمی ہوں, ہوٹل کے اندر مجھے میرے لیے کوئی مسجد کے اندر کوئی مناسب حجرا تجدید کر دیا جائے قیام, آپ نے وہاں کا قیام منظور نہیں کیا. اور یونیورسٹی کے اندر رجال الدعوت والفکر یہ عنوان تھا, بعد میں انہی مقالات کو اور انہی خطابات کو اردو کا جو جامع پہنایا گیا اور جو ہے اس میں اردو میں تاریخ دعوت و عظیمت کے لیے جو حصے وجود میں آئے ہیں اس کا اصل کربا وہی ہے. تو بہرحال تو یہ ڈاکٹر سعید الحق خود بھی شاہد ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جب حال اس وقت مانا علیہ کی عمر زیادہ نہیں نوجوان اور شام میں بڑے بڑے علماء جن کے علم کا عالم اسلام میں لوہا مانا جاتا تھا یا پھر بھی جب حضرت مانا علیہ کا اپنے ان مقالات کو پیش کرنے کے لیے حال میں تشریف لاتے تھے تو بڑے بڑے علماء پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے کاغذ قلم لے کر نوٹ کرنے کے لیے. تو ان کا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کی طرف رجوع ہوا اور اہل علم یہاں شام کے اہل علم ان سے استفادے کی طرف متوجہ ہوئے تو ڈاکٹر سعید الحق فرماتے ہیں اس میں اصل جو وجہ ہے وہ حضرت منا علیہ کا رجوع اور انابت الی اللہ والا حال کہ ان کے اپنے بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں جو چیز ملی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی. خالی علم نہیں, خالی علم نہیں وہ روحانیت اور اللہ کے ساتھ کا تعلق. اور پھر اسی مناسبت سے اسی مقدمے میں ایک واقعہ لکھا ہے, میں اس واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دمشق میں ایک بڑے جو ہے صاحب دل سے مصلح اور انہوں نے بڑے اصلاحی کام کیے شیخ علی دخرا کا وہ ایک مسجد کے اندر امامت بھی کرتے تھے اور وہاں فجر کی نماز کے بعد قرآن کا درس دیتے تھے. کیا مسجد بڑی نہیں تھی زیادہ, درس دیتے تھے لوگ ان کے قرآن کے اس درس کے اندر شرکت کرتے تھے اور دور دور سے لوگ آتے تھے شرکت کرنے کے لیے. مسجد بھر جاتی, باہر सड़कों के ऊपर चटाइयां डालकर लोग बैठते थे, आवाज नहीं पहुंचती थी तो भी बैठे रहते थे। और ताशी का ये हाल था कि सारे मजमे की आंखों से आंसू रवा होते थे, दाढ़ियां तर होती थी, कोई हटता नहीं था। ये मंजर देखकर एक मरतबा उन शेख अली दर के शागिर्द ने उनसे पूछा, हजरत हम भी कुरान का दर्स देते हैं, तफसीरों की किताबों का मुताला करते हैं और अपने दर्स कुरान के अंदर बड़े बड़े ऊंचे मजामी और निकात बयान करते हैं, उसके बावजूद हमारे दर्स में वो असर नहीं जो आपके दर्स में सादगी के साथ हमको नजर आ रहा है। जवाब में फरमाया, बेटा तुम्हारी तरबियत के लिए कहता हूं, मैं रात को रोजाना तहज्जुद के अंदर 10 पारे इसलिए पढ़ता हूं कि अल्लाह ताला मेरे इस दर्स से अपने बंदों को फायदा पहुंचाए। उसका यह असर है, खाली इल्मी निकास से काम चलता नहीं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये हम लोग जिन काम आज उलमा हमारी समझ में नहीं आता, बहुत सब कि हम ये हदीस पढ़ते हैं, पढ़ते हदीस पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, ये फिका पढ़ाते हैं, क्या दिन नहीं अब अलग से क्या तस्वीर लेकर बैठने की जरूरत है, अलग से क्या कुरान की तिलावत करने की। एक बात याद रखें, दो चीजें अलग अलग हैं, एक बंदे का अल्लाह के साथ अपना रास्ता कायम करना, अल्लाह की अल्लाह का जिक्र उसकी इबादत मुख्तलिफ शक्लों में जैसा कि बताया गया, और एक बंदे का दूसरे बंदों के साथ दीन के काम की निस्बत से कि भाई कुरान का दर्स देना, हदीस का दर्स देना, वाज कहना, दावत तबलीग की निस्बत से लोगों के सामने दीन की बातें पेश करना, तालीफ तस्नीक के मतलब के दीनी खिदमात के मुख्तलिफ शौक, कोई बिला मुआवजा भी आप काम करें तो भी ये काम वो है कि उन कामों की वजह से उसका रास्ता किसके साथ होता है, बंदों किसके साथ। और जब वो तहज्जुद के लिए खड़ा होगा अल्लाह के सामने, कुरान की तिलावत करेगा, तस्बीह तहमीद तमजीद तकबीर के कलिमात पढ़ेगा, दुआ में मशगूल होगा, तो उसका कॉन्टेक्ट किसके साथ होता है, दोनों में फर्क है। वो भी काम दीन का है, ये वो हम और आप उसूले फिका पढ़े हुए हैं, हसन ने ही हसन ने गई ही, इन सारी चीजों को हम बखूबी जानते हैं। वो अल्लाह के साथ का ये हसन ने ही उसमें ले गई बंदों को जो इतनी सुन। और एक बात याद रखिए, बंदों तक दीन पहुंचाने की ये जो खिदमत है मुख्तलिफ, चाहे वो दरसो तदरीस की शक्ल में हो, वाज़ो तस्कीर की शक्ल में हो, तालीफ़ो तस्नीफ की शक्ल में हो, दावत व तबलीग की शक्ल के अंदर हो, इन सारी खिदमत के लिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह लिखाया। और तमाम अहले क़ुलूब इस बात को लिखते हैं कि जब तक के आदमी अपनी इस्लाह करके अपने कल्ब को मुज़क्का मुसफ़ा न कर ले और तमाम रज़ाई से पाक न कर ले, वहां तक इन खिदमत को अंजाम देने के लायक नहीं होता, उसको नंजा देना नहीं चाहिए, वो तो यहां तक नहीं होता, देगा तो बजाय फायदे के नुकसान होगा अगर इसके बगैर देगा। जिस फर्ज बताओ, मैं गलत कहता हूं तो बताओ। ये मैं ये अर्ज करना चाहता था कि ये जो बंदों के साथ हमारा रक्त रहेगा, आप दिन भर सलमा को पढ़ाएंगे, आपका ये पढ़ाना पूरे इखलास के साथ एहतसाब के साथ हो, वो तो कहां है, हमारी तो जिंदगियां पूरी गुजर जाती हैं, मौत तक ये कैफियतें कमा हक्का पैदा होती नहीं। मगर कोई अल्लाह का बंदा ऐसा है कि जिसको ये सारी चीज हासिल है, तो भी बहरहाल ये काम जिन लोगों के अंदर जाके करना है वो कौन है, बंदे हैं, बंदे या आपके तलबा, या वाज़ो तस्कीर करेंगे, दावत तबलीग करेंगे तो आवाम है, बड़ा मजमा लोगों का, इंसान इंसान दूसरे इंसानों से जब मिलता है तो कुलूब एक दूसरे के साथ हलत मलत होते हैं, جیسے ہم بیٹھے ہیں نا ہماری سانسیں بھی نکل رہی ہیں, سانسیں بھی خلط ملط ہو رہی ہیں, سمجھا کہ نہیں. قلوب بھی ایک آدمی دوسرے کے دل سے کیا کرتا ہے, اصل کو قبول کرتا ہے, چاہے وہ جو کام کرنے والا اپنا اثر ڈالتا ہے, لیکن اپنا اثر ڈالنے کے ساتھ جس پر محنت کی جا رہی ہے اس کا اثر بھی ہو رہا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, آپ چھری اور چاقو سے گوشت کاٹیں گے تو یہ چھری اور چاقو, یا سبزی وغیرہ کاٹیں گے تو یہ چھری اور چاقو سبزی اور گوشت پر اپنا اثر ڈال کر کے اس کو کاٹ رہی ہے, لیکن وہ بھلے وہ گوشت کٹ رہا ہے, سبزی کٹ رہی ہے, لیکن کٹتے کٹتے وہ بھی اپنا کچھ اثر ڈالتے جا رہے ہیں. کس پر؟ چھری پر. چنانچہ چھری کی دہر کی تیزی جو ہے اس کام کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے. اگر اس کو وہ تیز نہ کرتا رہے, تیز نہ کرے, ایسا ہی رہنے دے, تو چند دنوں کے بعد حال یہ ہوگا کہ بیگن بھی اس سے کاٹ سکے گا نہیں, اور جیسی جیسی چیز گوشت کاٹنے والوں کو تو دو دو منٹ کے بعد, آپ نے ذبح کرنے والوں کو دیکھا ہوگا نا, دو جانور ذبح کیے نیچے پھر تیز کرے گا, دو جانور ذبح کیے نیچے, جیسی چیز ویسی تیزی بھی چاہیے. وہ بیگن والا چار دن کے بعد تیز کرے گا, لیکن یہ تو دو منٹ کے بعد تیز کرتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ اپنا اثر ڈالتا ہے وہ اپنا اثر ڈالتا ہے. آپ جس مجمع میں یہ کر, اگر آپ نے محنت کر کے اپنے قلب کی صفائی کر بھی لیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے قلب کو مجلہ مصفحہ مزکہ کر رکھا ہے, تو بھی جب آپ یہ کام انجام دیں گے تو ان کاموں کو انجام دینے کے نتیجے میں آپ کے قلوب پر سامنے والوں کے قلوب کا اثر ہے, وہ میں انہو لیغان والا قلبی, حضور فرماتے ہیں میرے دل پر بادل سے چھانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر, وہ لوگوں کے ساتھ جو مشغول, لوگوں کے قلوب کے اثرات پہنچتے, اور اسی لیے رات کو جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغولی کا حکم دیا گیا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا فاذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اے نبی, آپ کو دن میں بڑی مشغولی رہتی ہے. آپ راتوں کی مشغولی کیا تھی؟ کوئی تجارت کی تھی, کاروبار کی تھی, کھیتی باڑی کی تھی؟ نہیں, آپ کا دعویٰ, آپ کا دعویٰ تو تبلیغ کا کام, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا دوسری کسی نیت کا, اخلاص ہے احتساب میں کسی کمی کا, تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جو ہو سکتا ہے وہ اللہ نے, پھر بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کیا دن میں جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر وذکر اسم ربک, رات کو آپ اپنے اللہ کو یاد کیجئے اور سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ. بہرحال یہ جو یحییٰ المزمل کی تفسیر دیکھ لیجئے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً لکھا ہے, جو لوگ مخلوق کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے, اس سے یہ مسئلہ علماء نے حضرت ملتے ہیں, اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا یحییٰ المزمل نے کہا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دین کے اوقات کو تو ان کاموں میں لگائیں اور اپنے رات کے اوقات کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رکھیں. رات میں دوسرا کام, رات میں یہ کام, دروازہ بند کرو, لگ جاؤ. لگ تابعین صحابہ کے حالات کا مطالعہ کریں. تابعین جو ہے بہترین وہ جماعت سے جنہوں نے تربیت پائی, کس سے؟ اور یہی تابعین نے علمی اور ساری خدمات انجام دی, حدیث کا سب, لیکن سارے تعلیم کے حالات کہیں بھی جا کے دیکھ لو, رات کو بس پوری رات وہ اللہ کی طرف مشغول. یہ گویا دن, یہ رات, یہ دونوں کام ہوں گے تو ہی ہماری گاڑی چلے گی, سمجھایا کہ نہیں. ورنہ یہ جو غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم یہ کام کرتے ہیں ہم کو نہیں, آج کیا حال ہو گیا؟ ایک آدمی حدیث پڑھا رہا تو سیر پڑھا, اس کو پوچھیں گے تمہاری تم روزانہ قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہو؟ پوچھو اپنے دل سے, آپ بہت اہل علم یہاں موجود ہیں, ایک پارا بھی آدھا پارا بھی. کل میں نے بارے بیان کی تھی اپنے بات بزرگوں کی, تم تسبیحات کتنی پڑھتے ہو, تم تہجد کا اہتمام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, دوسرے نوافل کا اہتمام ہے یا نہیں, فخر ہے یہ سارے. ہم نے ان کو نفل سمجھ کر جو چھوڑ رکھا ہے اور اس کی وجہ سے جن نقصانوں میں پڑے ہوئے ہیں, اس کا آغاز ہمارے مدارس میں, دینی شعبوں میں جو کمزوری ہے اس کی بڑی وجہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز کے مطابق یہ ذکر اللہ کی, یہ ذکر اللہ کی آپ کو خاص طور پر تاکید کرتا ہوں. اہل علم اور دینی کام کرنے والے کہ اپنے 24 گھنٹوں کا ایک ایسا نظام بنائیں جس میں آپ قرآن جو حافظ ہیں, ہمارے بزرگوں نے کم سے کم 3 پارے تک کم سے کم, باقی زیادہ اللہ کو مزید توفیق دے, وہ تسبیحات دعائیں تہجد, تہجد کو بھی لازم پڑھیں. آج کل تو حال یہ ہو گیا کہ اہل علم مدرسے میں حدیث پڑھا رہے ہیں اور فجر کی نماز جماعت سے ادا نہیں کرتے. ایک مدرسے کے منتظمین نے مجھ سے شکایت کی, ہمارے فلا مدرس بڑے مدرس جماعت کے ساتھ فجر کی نماز نہیں پڑھتے, تو اس کی وجہ سے کچھ طلبا پر غلط اثر پڑا تھا. اس سلسلے میں ان سے بات کی گئی, جواب کیا دیتے ہیں, یہ میرا پرسنل معاملہ ہے, پرسنل معاملہ یہ ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مدرس ان چیزوں کا پابند ہو اور جو ہے دوسرے لغویات میں حصہ نہ لیتا ہو, بھلے اس کی شدت کچھ کم ہو, اس کو رکھنا اچھا. دیکھو حضرت کے ملک میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تجربے بہت بڑے. تو مہاراج میں یہ عرض کرنا, آج تک یہ ساری چیزیں میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ بھائی ہمیں یہ ہمارے اہل علم کو خاص طور پر چاہیے کہ طے کر لو, جہاں سے یہ سوچ کر جاؤ, یہ مت سوچو کہ میری ایک تصویر چھوٹ جائے گی تو میرا کیا ہوا, نہیں کچھ نہیں. در دل سالی خزان غم بوت گرد باغے دل خلالے کم بوت, جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے اس کے باغ میں سے ایک تینکا بھی اگر پھٹ جائے تو وہ غم کے مارے یہ ہو جاتا بیٹے کیا گیا, میرا بڑا نقصان ہو گیا, اور ہم تصویریں چھوٹی تلاوت چھوٹی کا کچھ بھی نہیں. بہرحال یہ معاملات کا اہتمام بہت ضروری ہے, بہت. ہمارے اکابر کے یہاں کتنا زیادہ اہتمام تھا, اس کی ایک مثال واقعے کی شکل میں پیش کر کے بات ختم کروں گا. ہمارے حضرت مفتی صاحب حضرت مولانا احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں, تو وہ جو حسن پور ایک گاؤں ہے ضلع مراد آباد میں, وہاں کے رہنے والے تھے, ان کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ حضرت قصہ حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے سالے اور دعوت و تبلیغ کا کام جب حضرت مانا الیاس صاحب نے شروع کیا تھا آپ کے ساتھ, وہی تھے مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج جو رسالہ پڑھا تھا انہیں کا ترتیب دیا ہوا ہے, اور یہ مانا افتخار الحسن صاحب دامت برکات اللہ ان کا سایہ تازے قائم رکھے موجود ہیں ان کے بڑے بھائی, تو حضرت مانا الیاس صاحب کے بھی سالے ہوتے ہیں, حضرت شیخ کے بھی سالے ہوتے ہیں, اور بہت سے رشتوں میں ابھی ضرورت نہیں ہے. بارہ بڑے علماء میں سے تاریخ مشائخ کاندلہ انہی کی ہے, ان کے حوالے سے ہمارے حضرت بیان کرتے تھے, ایک مرتبہ ان کے ایک مرید میں اور ان سے عقیدت رکھنے والے کلکتہ کے رہنے والے تھے, انہوں نے حضرت کو دعوت دی کہ میں اپنا ایک بڑا مکان تعمیر کرنا چاہتا ہوں, مکان تعمیر کرنا چاہتا ہوں, اس کی بنیاد کی دعا آپ سے کروانا چاہتا ہوں, آپ تشریف لائیں. کیونکہ وہ بولے تھے کہ اپنے ساتھ خادم کے طور پر اور بھی کسی کو لے آؤں, سارے مسائل میں برداشت کروں گا. انہوں نے مولانا احتشام الحسن صاحب कहा कि भाई तुम नौजवान आदमी हो, साले भी हो, साहिब इल्म भी हो, इसलिए अपने साथ लिया। और जब सफर शुरू किया तो कहा देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब सफर करें जो आदमी ज्यादा तो किसी को अपना अमीर मुकर्रर कर लें, क्योंकि तुम नौजवान साहिब इल्म हो इसलिए तुम हमारे सफर के अमीर। कैसे अब सफर शुरू हुआ, ट्रेन में बैठे दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए या जहाँ से भी बैठना था, इत्तेफाक की बात कि उनको 10 साल हो इस हाल हो गया, डाल गया जाड़े, गुजराती का जाड़ा उर्दू का नहीं। तो ये 10 साल अब वो 10 तक जब बार बार जा रहे हैं, उनकी 10 तक की वजह से काफी कमजोरी भी आ गई। उनकी इस कैफियत को देख कर मौलाना एहतसान साहब फरमाते हैं कि मैंने महसूस किया बहुत कमजोर है, तो मैंने उनसे कहा देखो हजरत आपका बनाया हुआ ये अमीर आपको हुक्म करता है कि आज आप तहज्जुद नहीं पढ़ेंगे। देखो हुक्म का भी कितना ऊंचा ये भी समझने की चीज है, हम लोग तो इस लोगों को भी कुछ हाथे में नहीं जाते। बाहर कहते मैं तो सो गया, अचानक महसूस करता हूं नींद की हालत में कि कोई मेरे पांव का अंगूठा पकड़ करके हिला रहा। तो अचानक आंख खुली तो देखा फ्रेंड मौलाना अहमद शाह साहब दारो कतार रो रहे, दारो कतार और दहरी पर आंसू बह रहे थे और कहने लगे हजरत गंगोही का वास्ता देकर के कहता हूं मुझे तहज्जुद पढ़ने की इजाजत दे दो, 57 साल हुए हजरत से बैठ हुआ आज तक कभी तहज्जुद नागा नहीं। मैं तो मामला की पाबंदी बतलाना चाहता, बहरहाल ये जो है ना हमारे ये अकाबिर इनके हालात और ये चीज हमारी जिंदगियों में इसी को देखना। आगे हजरत ने किस्सा पूरा बयान किया, उसकी हमारे जो है इस मौजूद से ताल्लुक नहीं लेकिन बयान कर देता हूं। कहा जब वहां पहुंचे इन लोगों की सोच कैसी अल्लाह वालों की ये असल है, वहां पहुंचे और जब दुआ का वक्त आया तो देखा जहां मकान बनाया जा रहा था बुनियाद जरा गहरी थी, नीचे उतरने के लिए जीना यानी वो सीढ़ी रखी गई थी अंदर जाके बुनियाद रखने के लिए। तो क्या जब वो वक्त आया तो मना एहतसाम साहब फरमाते हैं कि खुद ही उतर गया अंदर और दुआ करके बाहर आ गए। फिर क्या इकट्ठा वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए तो वहां किसी ने 1 रुपया पेश किया हदिये में, कबूल कर लिया। और जब वापसी होने वाली थी दाई ने साहिब खाना ने एक बड़ी रकम पेश की, उसको कबूल नहीं किया। तो क्या जब वापस हो रहे थे तो मैंने पूछा हजरत तो समझ में नहीं आया आप तो मुझे ये कह के चले गए थे तू आलिम है तेरे हाथ से बुनियाद रखवाऊंगा और वहां जब वक्त आया तो आप खुद ही उतर गए वहां। कहा देखो जब मेरे दिल आंखों तो बहुत गहरी है तो मेरे दिल में ख्याल आया कहीं कोई हादसा ना पेश आ जाए और मौत ना वाते हो, तो मैंने सोचा तो मैं तो बूढ़ा हूं मौत के करीब आ गया हूं, मेरे मरने से आप तो आलिम दीन है आपसे लोगों को फायदा पहुंच रहा है, आपकी जिंदगी बड़ी कीमती है ये सोचकर बजाय तुमको कहने के मैं उतर सोच देखो। वही वो बात जब मस्जिद में गए थे 1 रुपया दिया ले लिया, उससे हमारी कोई जान पहचान थी नहीं, खाली तुमने अल्लाह के वास्ते दिया था और दिल में कोई ख्याल भी नहीं जाके पी देगा तो कोई शराब भी नहीं, तो इखलास के साथ दिया हुआ दिया था एक मुसलमान का कबूल किया। और वो साहिब खाना ने जो रकम पेश की कहा मेरे ऊपर एक बात कर लो, तो मैं दुआ करता रहता था अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरा एक कर्जा अदा हो जाए। तो जब ये दावत आई यहाँ से तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने तेरा कर्जा अदा करने का इंतजाम कर दिया, ये शराब इसलिए मैंने वो हजिया कबूल किया था। इन्हीं का वाक्य है जो बयान करते थे कि कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से पेशाब की थैली होते लगाते तो वो थैली लेके रहते थे, मतलब किसी ने पूछा कि हजरत ये क्या क्या हो रहा, तो बस नाशुकरी की सजा है, जिंदगी भर इत्मीनान से बगैर किसी रुकावट के पेशाब करता रहा लेकिन कभी इस फूटी जबान से ये तौफीक नहीं हुई कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये भी कितनी बड़ी नेमत है ना, पेशाब बिना रुकावट आ जाए वो بہلول کا قصہ ہے. ہارون رشید کے پاس جب گئے تو ان کی حکومت کے سلسلے میں کہا کہ بھائی تمہاری حکومت کو کیا گیا آدھا گلاس پانی کی قیمت ہے, تو دیکھو اگر تم کو پیاس لگے اور پانی تم کو نہ ملے اور آدھا گلاس کہا, یہ کہا گیا آدھی حکومت دے کر اور کہا پیشاب کا تقاضا اور پیشاب ہوتی نہیں ہے ہلاکت کہیں میں تو آدھی حکومت دے کر بھی علاج معالجہ کرا کر کے پیشاب لانے کی کوشش کی جائے گی. دوبارہ کہا یہ اطمینان سے پیشاب ہوتی رہی, کبھی اس پھوکی زبان سے شکر ادا کرنے کی توفیق کسی اس کی سزا ہے. تو ان کی سوچ بھی اور ہم تو پتا نہیں میں نے کون سا گناہ کر دیا جو اللہ نے یہ بھیج دیا, کوئی ہم تو کوئی گناہ کرتے ہی وجود کا ذنب لا یقا تو بھی ذنب ہمارا وجود ہی گناہ. بارہ ہم لوگوں کی سوچ ان حضرات کی سوچ بات ختم کرتا ہوں. بارہ یہ اگر سے میری چاہت تو یہی تھی کہ روزانہ الگ الگ آئے, لیکن اسی ذکر کے موضوع پر جو تفصیل ہو آ گئی, مقصد یہ ہے کہ اور اہل علم کا اور اہل دین کا طبقہ ہے ان کے ذہنوں میں اس کی اہمیت کو آج یہاں سے یہ طے کر کے جائیے کہ آپ کے 24 گھنٹوں کا گویا 2.5-3 گھنٹوں جتنا حصہ یہ روزانہ معمولات کی پابندی کے ساتھ اس میں تلاوت تسبیحات ذکر ظاہر کرتے ہیں تو وہ تہجد دعائیں اس کا اہتمام ہوگا کریں گے. اگر یہ ہوگا تو دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے دینی کاموں میں کیسی برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.
تمام ساتھی جلدی سے اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھ جائیں. نئے آنے والے حضرات یا ممبر کے قریب آ جائیں.